عالمی تبدیلیاں منصفانہ عالمی نظام کے رخ پر ہیں، فونیکس ٹی وی سے صدر مملکت کا انٹرویو۔ بحرین میں منامہ سمیت مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے، سعودی اور بحرینی فوجیوں کا تشدد۔ اور ممبئی میں ایران ہند روابط، ماضی مستقبل اور حال کے زیر عنوان سیمینار، امریکہ کی ریشہ دوانیوں کی مخالفت پر زور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں سمرزا حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کا رخ نئے منصفانہ عالمی نظام کی تشکیل کی جانب ہے۔ صدر احمد نژاد نے چین کے فونیکس ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ عالمی تبدیلیاں نئے منصفانہ عالمی نظام اور قوموں کے مفادات کی جانب مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی نظام کی اصلاح کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ملت ایران کی ترقی بھی عالمی نظام کی اصلاح کے تناظر میں ہے، تاہم عالمی طاقتیں چونکہ اس پیش رفت کو اپنے اغراض و مقاصد کے برخلاف پاتی ہیں، لہذا دباؤ اور طاقت کے ذریعے ملت ایران کی ترقی کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر احمدی نژاد نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ایران کے موقف کو بالکل شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں انجام پاتی ہیں۔ ڈاکٹر احمدی نژاد نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں پر مغربی ممالک کی تشویش کو بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک کے پاس ہزاروں ایٹمی ہتھیار ہیں اور اس کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران تعمیری تجاویز دیتا رہے گا اور اپنے قانونی ایٹمی حقوق کے لیے پوری لگن کے ساتھ جد و جہد جاری رکھے گا۔ ایران اور IAEA کے مابین مذاکرات کا نیا دور ویانا میں انجام پایا۔
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں اسلامی جمہوری ایران کے مندوب علی اصغر سلطانیہ نے جمعے کی رات مذاکرات کے اختتام پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا عمل پیچیدہ ہے، کہا کہ مذاکراتی عمل پر حکم فرما حساسیت اور نزاکت کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ موضوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ علی اصغر سلطانیہ نے ایجنسی کو ایران کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز اور تہران کے اصولی موقف و اہم موضوعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شبہات کو دور کرنے اور دوسرے فریقوں کی طرف سے کیے گئے دعووں کا جواب دینے کے لیے ایک خاص فریم ورک تیار کرنے کے غرض سے صبر و حوصلے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ان معمول کے معائنوں سے مختلف ہے جو عام طور پر دیگر ملکوں میں انجام پاتے ہیں، بنابراین اس سلسلے میں ضروری دقت کی جانی چاہیے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہرمین ناکارائٹس نے بھی علی اصغر سلطانیہ سے ہونے والی اپنی بات چیت کے بارے میں کہا کہ ان مذاکرات میں فریقین نے اپنے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ بھی مذاکرات ختم نہیں ہوئے ہیں۔ علی اصغر سلطانیہ نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے حالیہ اجلاس میں ایڈیشنل پروٹوکول پر دستخط جیسے رضاکارانہ طور پر انجام دیے گئے اقدامات کو الزامی اقدامات میں تبدیل کرنے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ فنی مسائل کو سیاسی مسائل میں تبدیل کیا جانا افسوسناک امر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور IAEA کے درمیان مذاکراتی عمل اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ایران نے ایجنسی کے ساتھ تعاون کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی بندش نہیں لگائی ہے، لیکن جس طرح ایران کے مندوب علی اصغر سلطانیہ کے بیان میں کہا گیا ہے، ایران اپنے ایٹمی حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ یہ حق NPT میں دیے گئے حقوق سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایجنسی نے غیر حقیقت پسندانہ رپورٹوں اور بے بنیاد دعووں کو بہانہ بنا کر، جن میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں انحراف پایا جاتا ہے، اپنی قانونی اور فنی ذمہ داریوں سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے اور غیر مصدقہ اطلاعات پر بھروسہ کرتی ہے۔ IAEA نے اسی طرح ایران کی سیکرٹ ایٹمی معلومات کو راز میں رکھنے کے سلسلے میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اور یہی مشکوک تساہلی ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کا باعث بھی بنی، کیونکہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کے نام اور پتے یا ان کی شناخت کو ایجنسی پورے طور پر پوشیدہ نہیں رکھ سکی۔ اس میں بھی شک نہیں کہ مغربی ممالک ایجنسی کو اپنے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مذاکراتی عمل میں اپنی بالادستی قائم رکھتے ہوئے شرکت کریں۔ ان کی اس روش سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ وہ معاملے کے حل کے لیے کسی تعمیری راہ حل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مغرب کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ مفید و تعمیری مذاکرات کے عمل کو مختوش کرے، جبکہ ایجنسی کو چاہیے کہ وہ مغرب کے دباؤ سے باہر نکل کر ایران کے ایٹمی معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے کھیل کو ختم کرے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو فریقین کے درمیان مذاکراتی عمل بہتر راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔
سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ بورگ ہالٹر نے اپنی امریکی ہم منصب سے ملاقات میں ایران پر پابندیوں کی حمایت کی، امریکی درخواست مسترد کر دی۔ سوئس وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف یورپی یونین کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر عمل نہیں کرے گا۔ استنبول میں انسداد دہشت گردی کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں ہیلری کلنٹن نے سوئس وزیر خارجہ سے کہا کہ برن کو چاہیے کہ تہران کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کی حمایت کرے، جبکہ بورگ ہالڈر نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوئس وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف یورپی پابندیوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ ایران کے سینٹرل بینک پر عائد پابندیوں سے متفق نہیں ہے اور یورپی یونین کی ان پابندیوں کی حمایت نہیں کرے گا۔ برن میں امریکی سفیر ڈونالڈ ایس بیئر نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ واشنگٹن کو اس بات کا افسوس ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے ہنوز ایران کے خلاف پابندیوں پر عمل درآمد شروع نہیں کیا ہے۔ بحرین کے عوام نے انسانی حقوق کے مرکز کے سربراہ نبیل رجب کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف شہر سترہ میں زبردست مظاہرے کیے۔ سنیچر کے روز بحرینی عوام سترہ کی سڑکوں پر نکل پڑے اور انہوں نے ٹائر جلا کر سڑکوں کو بند کر دیا۔ سعودی فوج کی مدد سے بحرینی فوج نے مظاہرین پر حملے کیے اور آنسو گیس کے گولوں کی شیلنگ کی۔ شہر منامہ میں بھی دسیوں ہزار کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر جمع ہوئے اور نبیل رجب کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ منامہ میں بھی مظاہرین پر سیکورٹی فورس نے حملہ کیا۔ حملے میں فوجیوں نے آنسو گیس اور بے ہوش کر دینے والے بموں کا استعمال کیا۔ بحرینی مظاہرین نے انقلاب کو کچلنے کی بحرینی حکومت کی کوششوں کی مذمت میں نعرے لگائے اور آل خلیفہ حکومت کی فوری برخاستگی کا مطالبہ کیا۔ جمعے کو بھی بحرینی عوام نے ملک بھر میں مظاہرے کیے تھے۔ مظاہرین نے ربیل رجب کے علاوہ انسانی حقوق کے معروف کارکن عبدالحادی الخواجہ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے عرب ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب کی فوج کی مدد سے مظاہروں کو کچلنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی ہے۔ سعودی عرب کے شیعہ مسلمانوں نے بحرینی عوام کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ الشرقیہ کے علاقے کے شیعہ مسلمانوں نے مظلوم بحرینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے اور بحرینی انقلاب کی سرکوبی میں سعودی حکومت کی شرکت کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی پر زور دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بحرینی عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر عوامی عدالت نے معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور اس کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں من جملہ احمد شفیق کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ دوسری طرف صدارتی عہدے کے لیے اخوان المسلمین کے امیدوار محمد مرسی نے عوام سے صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔
قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر مصری عوام نے حسنی مبارک، احمد شفیق، حبیب العادلی اور حسنی مبارک کے دیگر قریبی ساتھیوں پر التحریر اسکوائر پر علامتی طور پر ایک انقلابی عدالت میں مقدمہ چلا کر سب کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ مصری عوام کی اس عدالت نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے 30 سال تک مصری عوام پر آمرانہ حکومت کی ہے ان کو پھانسی ملنی چاہیے، کیونکہ ان حکمرانوں نے مصر کی سماجی اور سیاسی حیثیت کو تباہ کر دیا ہے۔ مصری عوام کی عدالت نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر مصری عدالت نے اس سلسلے میں کوتاہی سے کام لیا تو مصری عوام ہر شخص پر خواہ وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو مقدمہ چلائیں گے۔ بنابراین ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کو موت کی سزا دی جائے، کیونکہ وہی انقلابیوں کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر قائم عوام کی علامتی عدالت ایک ایسے وقت قائم ہوئی جب سابق حکومت کے وزیر اعظم احمد شفیق مصر کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں امیدوار ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں اخوان المسلمین اور اس کے صدارتی امیدوار محمد مرسی پر زبردست تنقید کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اخوان المسلمین پر احمد شفیق کا سیاسی حملہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے انتخابی حریف محمد مرسی سے خائف ہیں۔ احمد شفیق نے کہا کہ اخوان المسلمین اور اس کے صدارتی امیدوار دین کو لوگوں کی آزادی کو سلب یا محدود کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور اس سے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استفادہ کریں گے۔ دوسری طرف اخوان المسلمین کے امیدوار محمد مرسی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ دوسرے دور کے انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت کریں۔ المصریون نامی ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ اخوان المسلمین کے امیدوار محمد مرسی کا کہنا ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے سے انقلاب کو نقصان پہنچے گا اور اس سے صرف سابقہ حکومت کی باقیات کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ محمد مرسی نے کہا کہ صدارتی انتخابات کا دوسرا دور اپنے وقت پر منعقد کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عبوری دور کے طولانی ہونے سے موجودہ حکومت اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے فائدہ اٹھائے گی۔ محمد مرسی نے کہا کہ انتخابات میں عوام کی وسیع شرکت اخوان المسلمین کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخوان المسلمین اکیلے ملک کا نظم و نسق نہیں چلا سکے گی، اس کے لیے اسے ملک کے سبھی طبقوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ محمد مرسی نے اپنے انتخابی حریف پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور کہا کہ احمد شفیق دعویٰ کرتے ہیں کہ کامیابی کی صورت میں وہ ملک میں امن و امان بحال کر دیں گے، لیکن ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم انہی لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہوں نے 2 فروری 2011 کو قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر انقلابیوں کا قتل عام کیا تھا اور جنہوں نے گزشتہ 30 برسوں سے عوام کا چین و سکون چھین رکھا تھا۔ واضح ہے کہ حسنی مبارک کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 2 فروری 2011 کو التحریر اسکوائر پر انقلابیوں پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا تھا۔ اخوان المسلمین کی طرف سے صدارتی انتخابات کے امیدوار محمد مرسی نے شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فوجی کونسل کو چاہیے کہ وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کرا کے اقتدار دوسروں کے حوالے کرے۔ حسنی مبارک کی معزولی کے بعد سے مصر میں فوجی کونسل اقتدار پر قابض ہے۔
ممبئی میں ایک سیمینار میں ایران ہند روابط کا جائزہ لیا گیا اور امریکہ کی مخالفت پر زور دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
ہند ایران تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے فیڈریشن آف انڈین مائنورٹیز نے ممبئی کے پریس کلب میں ایک بین المذاہب سیمینار کا اہتمام کیا۔
آج کے ہمارا پریس اور سیمینار کا مقصد ایران کے اور بھارت کے تعلقات کو مضبوط کرنا اور ہمارے ان سے جو تعلقات ہیں 5000 سال پرانے تعلقات ہیں۔
اس سیمینار میں جمہوریہ اسلامی ایران ممبئی کے کونسلر محمد باقر بیگی، مشہور کالم نویس رام پنیانی، سنجے سانگوی، بریگیڈیئر سدھیر ساونت، پرنسپل سہیل لوکھنڈ والا، نیشنل لوک ہند پارٹی کے صدر بدیو زما خان، ڈاکٹر علاؤالدین، ممبئی کپڑا ویپاری سنگھ کے چیئرمین ستندر پال اہوجا، پروگرام کے کنوینر اور فیڈریشن آف انڈین مائنورٹیز کے صدر یاور علی قاضی کے علاوہ دیگر دانشوران نے اظہار خیال کیا۔
جہاں جہاں پہ امریکہ کا جو بھی ویروت کرے یہ ایول، یہ دنیا میں سب دشٹ ہے، اور جو امریکہ کی بات مانے، جو امریکہ کے پیچھے پیچھے چلے وہ سب اچھے ہیں۔ یہ طریقے سے دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ بنایا ہے امریکہ نے، اس کا ہمیں ویروتھ کرنا۔ اسلامی طاقتوں میں اگر اس شیطان کی، اس فرعون کا اگر کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ایران ہے، اور ہندوستان اور ایران کے تعلقات پہلے بھی اچھے رہے ہیں، ابھی بھی اچھے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہندوستان کبھی امریکہ کے دباؤ میں نہ پہلے آیا تھا اور نہ آ جائے گا،
کیونکہ ایران سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ایران کے لوگ ہمارے بھارت میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر سال 40,000 ایرانی جو ہیں وہ بھارت آتے ہیں، 8,000 اسٹوڈنٹس جو انڈیا میں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ان سے تعلقات بہتر ہیں، اور دنیا سے سب سے کم دام میں ہمیں کروڈ آئل جو ہے وہ ایران سپلائی کرتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے اگر بہتر وہاں سے سمبندھ ہوں گے تو ہمیں دیگر چیزوں میں بھی کافی سہولیات مل سکتی ہے۔
پروگرام کے آخر میں معززین کو شال اور گلدستہ پیش کیا گیا۔
علی عباس وفا، سحر عالم نیٹورک، ممبئی۔
ہندوستان کے وزیراعظم منموہن سنگھ نے اعتراف کیا ہے کہ عالمی مالیاتی بحران سے ہندوستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے۔ منموہن سنگھ نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان کی معیشت کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو نازک حالات درپیش ہیں اور عالمی معیشت پر کٹھن وقت ہے جس کا اثر ہندوستان کی معیشت پر بھی پڑا ہے. انہوں نے ہندوستان کی شرح ترقی میں آنے والی کمی کو بیرونی عوامل کا نتیجہ قرار دیا. منموہن سنگھ نے اس سے پہلے کانگریس کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں بھی کہا کہ مالی سال 2011-2012 میں ہندوستان کی ترقی کی شرح 7% رہی جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. اس سے قبل ہندوستان کے وزیر خزانہ پرنب مکھرجی نے بھی کہا ہے کہ یورو زون کے مالیاتی بحران، امپورٹ میں اضافہ اور تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام سے ہندوستان کی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران سے پاکستان کو گیس کی سپلائی کا پروجیکٹ دسمبر 2014 تک مکمل ہو جائے گا. پاکستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر 2014 تک گیس پائپ لائن کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا. پاکستان کے قائم مقام وزیر پیٹرولیم اعجاز چودھری نے نامہ‌نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. ادھر پاکستان ٹوڈے نے اپنے تازہ شمارے میں لکھا ہے کہ گیس پائپ لائن کی تعمیر کے پروجیکٹ میں چین کی حکومت ایک بار پھر شرکت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اخبار کے مطابق صدر پاکستان نے حالیہ دورے چین میں چینی حکام کو اس پروجیکٹ میں شرکت پر رضامند کر لیا ہے. قابل ذکر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سن 2010 میں گیس پائپ لائن کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اور دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ معینہ وقت سے قبل ہی اس پروجیکٹ کو مکمل کر لینے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا. پاکستان کے توانائی کے ماہرین کے مطابق انرجی کے حصول کے لیے یہ پروجیکٹ سب سے کفایتی اور قابل اعتماد راستہ ہے جس سے پاکستان میں انرجی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ایک بار پھر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. فائرنگ کا یہ واقعہ سریاب روڈ پر اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکار ریلوے لائن پر گشت کر رہے تھے. مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ مسلح حملہ آور جائے واقعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے جہاں اب تک اس قسم کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں. گزشتہ کئی مہینے سے کوئٹہ میں فائرنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مسلح افراد نے ایک آٹو رکشا پر فائرنگ کر دی جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ الاصف اسکوائر کے قریب سپر ہائی وے پر مسلح افراد نے جو گھات لگا کر بیٹھے تھے ایک آٹو رکشا پر فائرنگ کر دی جس سے رکشے میں سوار 4 افراد کی موقع پر موت واقع ہو گئی. پولیس ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ میں کلاشنکوف کا استعمال کیا گیا اور 4 افراد کو 1 سے زائد گولیاں لگیں. پاکستان کے ذرائع کے مطابق مرنے والے 4 افراد کا تعلق جنوبی وزیرستان کے مسعود قبائل سے بتایا جاتا ہے. مقتولین کراچی کے سہراب گوٹھ کے علاقے میں رہائش پذیر تھے. عراق کے شمالی صوبے نینوا کے عوام نے وزیراعظم نوری مالکی کی حمایت میں ایک زبردست ریلی نکالی ہے. عراق سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سنیچر کو موصل شہر کے عوام نے ہوٹل نینوا کے قریب اجتماع کر کے وزیراعظم نوری مالکی کی حمایت کا اعلان کیا. مظاہرے کے شرکا نے اسی طرح عراقی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کی کوششوں کی مذمت کی. واضح رہے کہ عراق کی بعض سیاسی جماعتیں نوری مالکی کی حکومت اور خود مالکی پر دباؤ ڈالنے کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات پورے کریں. العراقیہ گروہ اور نوری مالکی کی زیر قیادت حکومت قانون نامی سیاسی دھڑے کے درمیان اختلاف اس وقت کھل کر سامنے آ گیا جب نائب صدر طارق الہاشمی کو گرفتار کر لیے جانے کا وارنٹ جاری کیا گیا اور پھر اس کے بعد حکمراں حکومت قانون دھڑے اور اس کے حمایتی کرد دھڑے کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو گیا. طارق الہاشمی کے ذریعے عراقی کردستان کی مقامی انتظامیہ کے علاقے میں جس پر مسعود بارزانی کا کنٹرول ہے پناہ لے لیے جانے کے بعد حالات اور بھی پیچیدہ ہو گئے اور یوں عراق کے سیاسی منظرنامے میں کشیدگی مزید پیدا ہو گئی. دوسری طرف موصل میں ہی 2 الگ الگ حملوں میں 5 عراقی فوجی مارے گئے ہیں. 4 عراقی فوجی اس وقت مارے گئے جب فوجیوں کے راستے میں سڑک کے کنارے نصب بم کا دھماکہ ہوا. اسی طرح کا ایک اور بم دھماکہ ہوا جس میں ایک عراقی فوجی مارا گیا. عراق میں سرگرم مسلح گروہ امریکہ اور سعودی عرب جیسے ملکوں کی حمایت سے عراق میں اس طرح کے بم دھماکے کرتے ہیں. اور اب آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں. عالمی تبدیلیاں منصفانہ عالمی نظام کے رخ پر ہیں. فونکس ٹی وی سے صدر مملکت کا انٹرویو. بحرین میں مناما سمیت مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے, سعودی اور بحرینی فوجیوں کا تشدد. ممبئی میں ایران ہند روابط ماضی مستقبل اور حال کے زیر عنوان سیمینار, امریکہ کی ریشہ دوانیوں کی مخالفت پر زور. ناظرین, اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.